جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ قمر کی یہ آیات ہم پچھلی کلاس میں پڑھنا شروع کر چکے تھے، آیت نمبر 18, 19, 20, 21, 22, 23 تک تو ترجمہ پڑھ لیا تھا. سال اس کو یہیں تک یاد ہے، نشان لگانا ذہن سے نکل گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے آیت نمبر 24 کا بھی ترجمہ پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں ان آیات میں اپنے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے. اس سے پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی تھی آیت نمبر 17 تک، تو اس میں قوم نوح کے اوپر عذاب کا تذکرہ تھا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بھئی یہ جو قوم نوح ہے، انہوں نے ان سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا اور ان کو مجنون کہا تھا اور ان کو چھڑکا تھا. اور نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد بالآخر یہ دعا کری تھی کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس آپ میری مدد فرمائیے. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مدد جو ہے وہ اپنے عذاب کے ذریعے سے کی تھی کہ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے تھے اور زمین کے پانی کو بھی جاری کر دیا تھا، اور نوح علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ کشتی کے اوپر سوار کر دیا تھا اور وہ اس طرح سے بچ گئے تھے. اور پھر یہ سارا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ کیف کان عذابی ونذر، کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. دیکھا تم نے میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی لائٹلی لینے والی چیز نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور اللہ تعالیٰ پھر بار بار اس سورت کے اندر ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی اس سے عبرت پکڑنے والا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد قوم عاد کے اوپر عذاب کا تذکرہ کیا، اور ان کو کیسے عذاب دیا تھا؟ ریحن سرسرن، ایک تند و تیز ہوا کے ذریعے سے جو کہ ایک منحوس دن میں ان کے اوپر آئی تھی، جو کہ پھر ان کے لیے الانگیٹ ہو گیا، پرولونگ ہو گیا، کہ یہ منحوس دن ان کی موت کی شکل میں ختم ہوا، پھر یہ عذاب برزخ میں مبتلا ہو گئے، اور عذاب برزخ جب ختم ہوگا تو یہ قیامت کے دن کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن کے عذاب جب ختم ہوگا تو پھر جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان کے تذکرے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، کذبت سمود بالنذر، کہ سمود نے بھی ہماری ان ڈر سنانے والوں کی تکذیب کری، اور ان میں سے انہوں نے کہا فقالو ابشرم منا، کہ ایک بشر ہمارے درمیان میں سے، منا ہمارے درمیان میں سے، واحدن ایک، نتبعہ ہم اس کی اتباع کریں، یعنی ہم کسی ایک بندے کی اتباع کرنا شروع کر دیں، انا اذا لفی ضلال وسعر، اگر ہم یہ کریں گے تو پھر تو ہم بڑے ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں گے اور بڑے ہی گویا کہ دیوانے ہوں گے۔ سعر کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہم تو بڑے پاگل دیوانے ہوں گے اگر ہم اس طرح سے اس ایک کی اتباع کرنا شروع کر دیں، ہے نا، ایک کی اتباع کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے، ایک کی اتباع کرنا، کئیوں کی اتباع کرنا بڑا آسان کام ہے۔ کیا مطلب؟ کئی لوگوں کی اتباع کرنا بڑا آسان کام ہے، ایک کی اتباع کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک کا مطلب اپنے علاوہ کوئی ایک، اس کی اتباع کرنا یعنی اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا سوال پوچھیں آپ لوگوں سے کہ ایسا کیوں ہے، کئیوں کی اتباع کرنے سے مراد کیا ہے اور ایک کی اتباع کرنا اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کی کئیوں کا لفظ سمجھ میں آتا ہے، یہ ہمارے والدین اس طرح کے لینگویج استعمال کرتے ہیں، کئیوں، کئیوں کا مطلب کیا؟ کئی لوگوں، اس کو شارٹ کر کے نا کئیوں بول دیتے ہیں، تو بیچ میں سے لوگ نکال دیتے ہیں اور کئی کو جو ہے وہ یوں سے ملا دیتے ہیں تو وہ کئیوں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بھی سنا ہوگا شاید، آپ بھی اس طرح سے بولتی ہوں گی، تو بھائی کئیوں کی اتباع کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کئی لوگوں کی اتباع کیسے کرتا ہے؟ جی کیسے کرتا ہے کئی لوگوں کی اتباع، اس کی صورت کیا بنتی ہے، اس کی شکل کیا بنتی ہے، اس کی تفصیل کیا بنتی ہے کہ ہم کئی لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، اس کی تفصیل کیا بنتی ہے، ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ، کئی لوگوں کی اتباع؟ جی آپ سے پوچھ رہے ہیں، کئی اوپینینز میں سے جو پسند آئے وہ چوز کر لیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی لوگوں سے اوپینینز لیتے ہیں، مشورے لیتے ہیں کئی لوگوں سے، ہے نا، کوئی ایک کام کرنا ہوتا ہے تو آپ ادھر سے بھی مشورہ لیتے ہیں، ادھر سے بھی مشورے لیتے ہیں، اپنی بہن سے بھی مشورہ کر لیا، اپنی امی سے بھی مشورہ کر لیا، اپنی سہیلی سے بھی مشورہ کر لیا، اپنی پڑوسن سے بھی مشورہ کر لیا، ہے نا، اپنی کلاس کی جو کلاس میٹ ہے اس سے بھی مشورہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، تو بہت سارے لوگوں سے مشورے لے لیے، اوپینینس رائے لے لیں اور پھر اس میں سے کوئی ایک چوز کر لی، ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان کام ہوتا ہے کئی لوگوں کی جب بات، اچھا انہوں نے ڈائریکٹ میسج لکھا ہے تو سب پڑھ نہیں سکتے، انہوں نے لکھا ہے کہ کئی لوگوں کی جب بات سنتے ہیں تو کسی ایک کی بات پہ فوکس نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ تو آپ نقصان بتا رہی ہیں نا، فوکس نہیں کر سکتے، چلے آپ نے نقصان بتا دیا اس کا، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ کئیوں سے مشورہ، کئیوں کی اتباع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے بالکل صحیح دے دیا کہ کئی لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر ان میں سے کوئی، اچھا اب یہ اتنا آسان کیوں ہوتا ہے، کئیوں سے مشورہ کرنا آسان کیوں ہوتا ہے اور ایک کی بات مان کے چلنا، کسی ایک سے سننا کہ بھئی آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ دوسرا سوال ہے کہ کئیوں کی اتباع کرنا آسان کیوں ہوتا ہے اور ایک کی اتباع کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ جی اس کا جواب بتائیں، جنہوں نے انمیوٹ کیا ہوا ہے وہ برائے مہربانی اگر میوٹ کر لیں، ورنہ آپ کے گھر کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اب کئی میں نفس خوش ہوتا ہے، एक में नफ्स को मारना पड़ता है। अच्छा, आपने जरा जंप करके ना आगे का जवाब दे दिया, तो इस पे सवाल ये करना होगा कि भाई नफ्स क्यों खुश होता है, कई में नफ्स क्यों खुश होता है, ये बताए ना। यही तो सवाल है असल में। यू ओनली हैव वन चॉइस वर्सेस यू पिक एंड चूज। तो नफ्स खुश क्यों होता है? यानी आसान क्यों होता है? क्योंकि नफ्स खुश होता है। भाई नफ्स क्यों खुश होता है, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। इसका जवाब दिए बगैर आप लोग जरा जंप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप कर रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दें। इसलिए कि कईयों में किसी एक की बात दिल को भली लग ही जाती है। दिल को भली, हाँ आप जरा नहीं है इस वजह से आप दिल का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, वरना हकीकत में यह दिल को भली तो एक मुहावरा होता है उर्दू जुबान का, हकीकत ये होती है नफ्स को भली लग ही जाती है। हाँ, लेकिन ये भी जवाब वैसा ना हुआ जैसा कि पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि आप उसमें से अपनी मर्जी का चूज करते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ठीक है ना, कई में हम अपनी मर्जी की चीजें चूज कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि जब कई से हम मशवरे करते हैं तो फिर डिसाइड कौन करेगा कि करना क्या है ना। आपने तो 10 लोगों से मशवरे कर लिए, लेकिन करना क्या है ये फैसला कौन करेगा? ये तो आप खुद करेंगे ना। ठीक है ना, और खुद को ही तो नफ्स कहते हैं, जी कहते हैं, कुछ लोग उसको जी कहते हैं, कुछ लोग दिल भी कह देते हैं, कुछ लोग उसको, बल्कि हकीकत क्या है कि नफ्स। ठीक है ना, फैसला तो आपने आपके नफ्स ने करना है कि मैं इन 5 ओपिनियंस में से किस ओपिनियन को फॉलो करूं, तो फैसला तो नफ्स ने करना है ना। तो जाहिर है नफ्स तो फिर अपनी मर्जी से फैसला करेगा, है ना। तो इस वजह से नफ्स को ये बात बड़ी भली लगती है। ठीक है ना, पिक एंड चूज करना, यहां से भी पिक कर लो, यहां से भी पिक कर लो, लेकिन चूज अपनी मर्जी से करो, ये उसको बहुत आसान लगता है, बहुत भला लगता है, वो खुश होता है इस बात पर कि मर्जी मेरी पूरी हो। लेकिन जब आप किसी एक से डायरेक्शंस लेते हैं कि जी आप बताएं क्या करना है, मैं आपकी मानूंगी, तो अब वो जो एक साहब हैं या साहिबा हैं वो आपको जो बताएंगी, तो वो जरूरी तो नहीं है कि आपके नफ्स की मर्जी के मुताबिक हो, वो हो सकता है नफ्स की मर्जी के खिलाफ आपको कोई मशवरा दे दें। अब जब आप उस मशवरे को मानेंगी तो नफ्स को कुचलना पड़ेगा ना, नफ्स की तो बात का इनकार करना पड़ेगा ना, नफ्स को तो मना करना पड़ेगा ना कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा, मैं तो उसकी बात मान रहा हूं। ये नफ्स को बुरा लगता है, मेरी कैसे नहीं मान रहा, अना रब्बुकुमुल आला। नफ्स क्या कहता है, फिरौन के नफ्स ने कहा था ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो सबसे बड़ा रब हूं, नऊज बिल्ला, मैं तो सबसे बड़ा रब हूं, मेरी मान करके चलो, और यहां पर आप जो है वो किसी दूसरे की मान के चल रही हैं, तो नफ्स तो फिर उसके बाद शोर मचाएगा, फिर उसने तो फिर बगावत करनी है, रिवोल्ट करना है उसने तो। ठीक है ना, उसको तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ठीक है ना, तो ये जो आयत है ना, इस आयत के शुरू के आधे हिस्से के अंदर बड़ी हकीकत छुपी हुई है, बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी हकीकत छुपी हुई है। वकालू, कि वो कहते थे अबशरम मिन्ना वाहिदतन वाहिदन नत्तबेहू, हम एक की मान करके चले हैं, तो फिर हमारे नफ्स का क्या बनेगा, हमारे हम अपने नफ्स की कैसे मानेंगे फिर। ठीक है ना, तो ये मुश्किल काम होता है, लेकिन जो ये करता है कि एक की मानता है, अच्छा एक भी जो है वो शैतान नहीं होना चाहिए, एक जो है वो कोई बुरा बंदा नहीं होना चाहिए, एक जो है वो कोई रहमान का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यह भी शर्त है, यानी या तो नबी होना चाहिए, या नबी दुनिया से गुजर गए हैं तो नबी का कोई वारिस होना चाहिए, यानी उलमा मशाइख में से कोई होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि भाई किसी भी एक की मान लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, किसी भी एक की थोड़ी मान सकते हैं, शैतान की तो एक ही है तो शैतान की मानना शुरू कर देंगे, नहीं किसी एक रहमान के बंदे की, यानी नेक मुत्तकी परहेजगार जिसको कि इंसान अपना मुक्तदा बनाता है, अपना गाइड बनाता है, अपना मेंटोर बनाता है, अपना रहबर बनाता है, राइट, जो उसको अल्लाह के रास्ते पर चलाने का बेड़ा उठाता है। रहबर कौन होता है? जो इंसान को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलाने का बेड़ा उठाता है, अपने रास्ते पर चलाने का नहीं। ये नहीं कि भाई शेख जिसको आपने बना लिया अब शेख साहब जो है वो अपनी मर्जी पर आपको चला रहे हैं, नहीं, शेख का तो मतलब ये होता है, शेख तो वो शख्स होता है जो कि अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलाता है, वो होता है शेख, ठीक है ना। तो अब इस शेख की जो मानता है, जो इस शेख की मान करके चलता है, तो उसको फायदा क्या होता है, ये भी चले आप बता दें, स्पेल आउट कर दें। जो शेख की बात मान करके चलता है, और शेख की डेफिनेशन बिल्कुल याद रखें, शेख वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलाता है, अपनी मन मर्जी के रास्ते पर नहीं चलाता, शैतान के रास्ते पर नहीं चलाता, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते के ऊपर आपको गाइड करता है कि देखो ऐसे चलना है तुमने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते के ऊपर, ठीक है ना। तो अब सवाल यह है कि जो शेख की मानता है उसको फायदा क्या होता है, फायदा क्या होता है, क्या फायदा है उसका, हाउ डज ही बेनिफिट फ्रॉम दिस, क्या उसके सारे काम दुनिया के बन जाते हैं, क्या उसका हर फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक फैसला हो जाता है, कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई अपने शेख से शादी का मशवरा करे कि मैंने कहां शादी करनी चाहिए, है ना, तो शेख उसको मशवरा दे कि भाई इस जगह पे आपको शादी करनी चाहिए, या कहीं पे रिश्ता चल रहा है वो शेख से मशवरा करे कि जी मुझे इस जगह पे रिश्ता करना चाहिए कि नहीं, शेख ने कहा कि नहीं आपको इस जगह पे रिश्ता नहीं करना चाहिए, तो अब शेख के मशवरे पे चलने से उसकी शादी कामयाब हो जाएगी, लाजमन कामयाब हो जाएगी कि जी बहुत ही अच्छी अजवाजी जिंदगी उसको मिलेगी। क्या ये इसको फायदा होगा शेख की बात मानने से कि उसकी अजवाजी जिंदगी बिल्कुल सही हो जाएगी, या ये कि वो स्टॉक एक्सचेंज में मुझे जी कौन सी कंपनी में कौन सी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने चाहिए, तो वो शेख से मशवरा करता है, तो अब शेख मशवरा देंगे तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा नफा हो जाएगा, क्या ये फायदा होगा उसको, यही आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या फायदा होगा शेख की बात मानने से इंसान को या मुसलमान को, क्या फायदा होगा, आखिरत की कामयाबी हो जाती है, बिल्कुल सही, लेकिन ये भी आपने जंप मार करके ना आगे का जवाब दे दिया, आखिरत की कामयाबी हो जाती है, कैसे हो जाती है आखिरत की कामयाबी, वो भटकता नहीं है, ये भी फिर आपने आगे के जवाब देने शुरू कर दिए, गलत काम करने से बच जाता है, आखिरत के एतबार से गलत काम करने से बच जाता है, ठीक है। लेकिन हम तो अभी आपसे उससे पीछे का पहले का सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फायदा होता है जिसके नतीजे में उसकी आखिरत बन जाती है, वो गलत डिसीजंस नहीं लेते एंड वो अकॉर्डिंग टू द शरीयत होता है और उनका फिर हर काम अल्लाह की रजा के लिए होगा, ये भी आपने आगे का जवाब दे दिया। उसका नफ्स अताअत पर आता है, चलिए ये आपने अब सही जवाब देना शुरू किया है, शैतान और नफ्स से हिफाजत हो जाती है, उसको सिराते मुस्तकीम मिल जाता है। देखें ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग, अब आप लोग बिल्कुल अच्छे अच्छे सही सही जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अगर ये लफ्ज कह दें कि जब शेख की बात मानता है तो अपने नफ्स की बात नहीं मान रहा होता, है ना, नफ्स की बात नहीं मान रहा ना, शेख की बात मान रहा है ना, तो इससे क्या होता है, उसका नफ्स कमजोर पड़ जाता है, नफ्स कमजोर होता है, इसी को तज़किया नफ्स कहते हैं, नफ्स कमजोर हो जाना इसी को तज़किया नफ्स कहते हैं, और जब नफ्स कमजोर होता है तो नफ्स जो है वो फिर गुनाह पर उभारने की ताकत नहीं रहती उसके अंदर, गुनाह पर उभारने की उसके अंदर ताकत नहीं रहती, ठीक है ना, वरना नफ्स क्या है, इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, है ना, बेशक नफ्स जो है ये तो गुनाही की तरफ बुलाता है, कुरान अजीमुशान क्या फरमाता है, इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, राइट, नफ्स तो गुनाही की तरफ उभारता है,
ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ابھارنے کے لیے نفس کو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم نفس کو کمزور کر دیتے ہیں اس کی نہ مان کر کے بلکہ کسی اللہ والے ایک کی مان کر کے جو کہ اللہ والا ہو اس ایک کی مان کر کے, تو نفس کمزور پڑ جاتا ہے, اب وہ گناہ پہ نہیں ابھار پاتا. جب وہ گناہ پہ ابھار نہیں پاتا تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, اور نیکیاں کرنے کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہوتی ہے نفس, وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو نیکی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. جب ظاہر ہے نیکی آسانی سے کریں گے اور گناہ سے بچ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں جنت مل جائے گی, اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا مل جائے گی, اس کے نتیجے میں بے شک اگر ازدواجی تعلقات بہترین نہیں بھی ملے پھر بھی دل کا اطمینان, روحانی اطمینان مل جائے گا. شیخ کی بات ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب عورتوں کو شوہر بہترین مل جائے گا یا شوہروں کو بیویاں بہترین مل جائیں گی, نہیں, یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا. بلکہ اگر بیوی اچھی نہ بھی ملی اس شوہر کو, شوہر کو یعنی بیوی کو شوہر اچھا نہ بھی ملا, پھر بھی یہ خود تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی, اللہ سے راضی رہے گی, ٹھیک ہے نا, مطمئن رہے گی, نیکیاں کرتی رہے گی, گناہوں سے بچتی رہے گی, بے شک شوہر کتنی تکلیف کیوں نہ اس کو پہنچاتا ہو. اور اس کے نتیجے میں اس کی دنیا کی زندگی بھی اطمینان والی بن جائے گی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والی کیفیت اس کو مل جائے گی اسی دنیا کی زندگی کے اندر, اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی, اس کو آخرت مل جائے گی, مغفرت مل جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے پورا کا پورا اصل میں, ٹھیک ہے. غلطیوں پر شیخ صاحب بتاتے ہیں اور صحیح راستہ بتا دیتے ہیں. ہاں وہ تو ان کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ جی وہ اپنے سمجھ کے مطابق اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور پھر اپنے سمجھ کے مطابق وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ معاملہ جو ہے وہ غلط کر رہی ہیں, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, یہ تو شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کوئی نیکی کا کام کر رہی ہیں لیکن اصل میں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یا آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, آپ کسی کام کو غلط سمجھ کر کے اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہیں لیکن دراصل وہ نیکی کا کام ہے, وہ اصل وہ فائدے کا کام ہے, اس کو آپ مت چھوڑیں, مایوس مت ہوں, رائٹ, دل برداشتہ نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں پھر شیخ جو ہے وہ انسان کو بتاتے رہتا ہے اور اس سے جو ہے نا اس کے لیے پھر معاملہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. خیر تو یہاں فرمایا کہ تو یہ لوگ یہ اس طرح سے کہتے تھے کہ ہم تو پھر پاگل دیوانے ہو جائیں گے, یعنی دنیاوی اعتبار سے ظاہر ہے. اب آپ کسی کو کہیں نا کہ وہ مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے کوئی مشورہ مانگا, ٹھیک ہے, کہ فلانا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو ذرا ان کے ساتھ بے تکلفی ہے, خیر بہت میری محرم رشتے دار ہے, تو اساتذہ نے ان کو جواب دیا کہ بھائی یہ کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ عقل کے ناخن لگوا لیے جائیں, ہے نا, فلانی چیز لگوانے سے بہتر ہے کہ عقل کے ناخن لگوا لیے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے آگے سے سیدھا جواب دو, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی ذرا سے عقل استعمال کریں, بھیڑ چال تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کری کہ بھائی یہ چیز لگوانے سے بہتر ہے کہ عقل کے ناخن لگوا لیے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر نا انہوں نے مجھے لکھا کہ اچھا میں پھر لوگوں کو کہہ دوں کہ میرے شیخ نے مجھے منع کیا ہے, میں لوگوں کو کہہ دوں کہ میرے شیخ نے مجھے منع کیا ہے کام کرنے سے. میں نے کہا اللہ کے واسطے یہ مت کہیے گا, یہ کسی کو نہیں کہیے گا, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ وہ بھی پاگل ہے تم بھی پاگل ہو, اور یہ شیخ کون ہوتا ہے, اور یہ کیا خدا ہوتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اس طرح کے لوگ نا آپ کے ناک میں دم کر دیں گے. ایسی بات خدا کے واسطے کسی کو نہیں کہیے گا کہ میرے شیخ نے مجھے منع کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا, نہ تو یہ ایک انسان خود اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے یہ کام کرنا, اور دوسروں کو سمجھانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, بھائی شیخ کیا چیز ہوتی ہے, وہ شیخ نے منع کر دیا, یہ کیا بات ہے, تو نعوذ باللہ شیخ کو خدا بنا لیا ہے نا. اس طرح سے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ سمجھ نہیں ہوتی ہے نا بالکل. یہ جو آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے یہ بات ابھی سمجھائی ہے, یہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں جب تک کوئی کلاس نہ لے, جب تک کوئی غور سے توجہ سے بات نہ سنے, اس کو تو یہ بات سمجھا ہی نہیں سکتے نا. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ بہت اس کو نا بہت ہی غلط طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں, ہے نا. حالانکہ یہ سارا کا سارا اصل مسئلہ, اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ کے راستے پہ چلانا اس کا مقصد ہے, شیطان اور نفس کے دھوکے سے بچانا اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ بات خود سمجھنا بھی مشکل کام ہے, لیکن دوسروں کو سمجھانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. نتار ارشاد فرماتے ہیں, اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ, کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا اس کے اوپر نصیحت اتری ہے. الذکر, ذکر یہاں پر نصیحت کے معنی میں استعمال ہوا ہے نا, کہ کیا اس کے اوپر نصیحت القاء ہوئی ہے. القاء مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے اوپر نازل ہو گویا کہ. ٹھیک ہے, تو کیا کوئی, کیا نصیحت اس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ مم بیننا, ہمارے درمیان میں سے, بیننا درمیان میں سے ہمارے, بل ہوا بلکہ وہ تو کذابن ہے اور اشر ہے. ٹھیک ہے, کذاب یعنی کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو, اور کذاب کہتے ہیں بہت بڑے درجے کا جھوٹا. ٹھیک ہے, یہ مبالغے کا صیغہ ہے, مبالغہ, کذاب بہت زیادہ جھوٹا, نعوذ باللہ. اشرن, اشر کا مطلب کیا؟ سب سے زیادہ شر والا. ٹھیک ہے نا, اصل میں یہ کیا ہے, اشررن, جیسے اکبرن ہوتا ہے نا, بلکہ اشررن ہے نا, یعنی شر, شر والا بندہ, بہت زیادہ شر والا بندہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ, تو اشر. ٹھیک ہے, سیعلمون غدم مد الکذاب الاشر ان قریب. اچھا, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سیعلمون, سین جو ہوتا ہے یہ ان قریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں نا, اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. یعلمون, یہ جان لیں گے. غدم, غدن کہتے ہیں کل, ٹمورو. ٹھیک ہے, من الکذاب الاشر, کون ہے سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے زیادہ شریر. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اس بات کو جو وہ یہ سمود علیہ, سوری یہ صالح علیہ السلام, جو قوم سمود کے پاس نبی بھیجے گئے تھے صالح علیہ السلام, ان کے بارے میں قوم سمود نے کیا کہا کہ یہ تو بہت بڑے جھوٹے, نعوذ باللہ, اور بہت بڑا, بہت بڑے شریر ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان قریب کل ہی ان کو پتا چل جائے گا کہ کون ہے سب سے زیادہ جھوٹا اور کون ہے سب سے زیادہ شریر. اننا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب کا پروسیس شروع ہوا. ٹھیک ہے نا, اب تھنگ سٹارٹڈ رولنگ, عذاب والی. ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ اننا مرسل الناقتی, کہ ہم بھیجتے ہیں اونٹنی, ہم بھیجتے ہیں ابھی, ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو, شی کیمل کو. ٹھیک ہے, مرسل الناقتی, ہم بھیجتے ہیں اونٹنی کو, فتنت اللہم, ان کے جانچنے کے لیے, ان کے امتحان کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو فتنے کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر. اس کا ترجمہ جو ہے وہ یعنی ان کو یعنی ٹیسٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جانچنے کے لیے. یا یہ کہ قومی ایسی تھی, اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ انہوں نے بات ماننی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فتنت اللہم, یعنی ان کے گمراہی کے لیے, ان کے عذاب کے لیے, ان کی بربادی کے لیے. ٹھیک ہے, تو جو بھی مطلب ہے یہاں پہ جانچنے کا مطلب حضرت مولانا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جانچنے کے لیے سے اس کا ترجمہ کیا ہے. فَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ, فا کا مطلب ہوتا ہے بس یا سو, ارتقب انتظار کرو ان کا, یعنی وہ کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں اس کے اوپر, اس کا انتظار کریے. وَاصْطَبِرْ, اور ان کا یعنی سہتا رہ, یعنی ابھی تم اور صبر کر لو, استبر. ٹھیک ہے نا, یعنی اور صبر کیجیے آپ, کہ یہ کیا, دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ اس اونٹنی کے ساتھ. ونبئہم, اور سنا دیجئے ان کو, یعنی ان کو خبر دے دیجئے. نبا کہتے ہیں نا خبر کو. ٹھیک ہے, تو ان کو خبر دے دیجئے. نبئہم ان الماء, بے شک پانی, قسمتم بینہم, تقسیم کر دیا گیا ہے ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے نا, کیا مطلب کہ یہ جو وہاں پہ ایک چشمہ تھا پانی کا, کنواں تھا پانی کا, ٹھیک ہے, اس کنویں میں سے پانی نکلتا تھا, یہ ساری کی ساری قوم اسی پانی کو استعمال کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی نے کیا فرما دیا کہ یہ جو کنویں کا پانی ہے یہ ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن تم لوگوں کے لیے ہوگا، یہ تقسیم کر دی، ٹھیک ہے نا، قسمتم تقسیم کیا ہوا ہے بینہم ان کے درمیان، یعنی اونٹنی اور قوم صالح علیہ السلام کے درمیان، کل شرب محتضر، ٹھیک ہے، تو ہر کوئی پیے گا، شربن مطلب شراب، یا تو یہ اسی معنی سے ہے نا، کل شرب محتضر، تو محتضر کا مطلب کیا ہے کہ حاضر ہوگا وہ، ٹھیک ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے جو پینے کا وقت ہے نا اس کے اوپر حاضر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کنویں کے اوپر، فنادوا صاحبہم فتعاطى فأقر، فنادوا، نادا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ندا دینا، تو ان لوگوں نے پکارا صاحبہم اپنے صاحب کو، یعنی اپنا ان کا ایک خاص بدماش تھا ان کے قوم کا، ٹھیک ہے، اس کو ان لوگوں نے پکارا، یعنی اس کو بلایا کہ یار یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے، ہمیں اس مصیبت سے نکالو، کہتے ہیں نا ایک ایک کسی علاقے کا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے کوئی بدماش قسم کا آدمی، تو جب عام لوگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے نا، تو پھر ایسے کسی کو بلاتے ہیں کہ تم ہمیں نکالو اس مسئلے سے، فتعاطى، پھر اس نے نا ہاتھ بڑھایا یا اپنا ہاتھ چلایا، آتا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ہاتھ چلایا، اور فأقر، پھر اس نے اقر کر دیا، اقر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اونٹنی کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ دی اس نے، اپنی برچھی کے ذریعے سے یا اپنی تلوار کے ذریعے سے اس نے اونٹنی کو کاٹ دیا، ٹھیک ہے، ہیمسٹرنگ انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی بیسکلی گھٹنوں کے اوپر سے ٹانگوں کو کاٹ دیا، فقی فقان عذابی ونظر، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد، یعنی دیکھو ایسے پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھنسایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، کہ پھر بے شک ہم نے ان کے اوپر بھیجا ایک چیخ، چنگھاڑ، ایک چیخ بھیجی ان کے اوپر، فکانو کہشیم المحتضر، بس وہ ہو گئے روندی ہوئی کانٹوں کی باڑ جیسے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہو گئے کہ جیسے پرانے زمانے میں نا یہ جو فینسز بناتے تھے نا باڑ کسی ایریے کے اراؤنڈ جو ہے وہ آپ کوئی باڑ لگا دیتے ہیں، تو آج کل تو جو باڑ لگاتے ہیں تو وہ لوہے کی تاروں کی بنی ہوئی باڑ ہوتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں یا ابھی بھی گاؤں دیہات وغیرہ میں اس طرح کرتے ہوں گے کہ وہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا ان جھاڑیوں کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے چاروں طرف رکھ دیتے ہیں، تو وہ اس سے وہ ایریا جو ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کانٹوں کی جو باڑ لگائی نا تو وہ کانٹوں کی باڑ بھی جو ہے وہ بالکل روندی ہوئی، گویا کہ کوئی جیسے آپ بلڈوزر لا کر کے اس کانٹوں کی باڑ کے اوپر چلا دیں تو کانٹے کس طریقے سے ایک دم ریزا ریزا ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے، میٹل کے تو نہیں بنے ہوتے کانٹے، وہ تو بیسکلی پودا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پودے کا حصہ ہوتے ہیں کانٹے، تو وہ تو اس طریقے سے روند جائیں گے نا، تو وہ اس طریقے سے روند دیے گئے، ایک چیخ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گئے، جیسے کانٹے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے نا، اس کے اوپر اگر آپ کوئی ویٹ لا کے رکھ دیں، تو ان کا بھی کیا معاملہ ہوا کہ چیخ سے یہ سارے کے سارے پھٹ گئے، پھٹ گئے، یہ بلاسٹ ہو گئے، جیسے کسی کا آپ سمجھیں کہ اللہ معاف کرے سب کی حفاظت فرمائے، کہ یہ جو ہمارے ملکوں کے اندر نا اکثر یہ دہشت گرد لوگ جو ہیں آ کر کے کسی عوامی جگہ کے اوپر جہاں پہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے وہاں پہ کوئی بوم بلاسٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ سوئسائڈ بلاسٹ ہو یا ایسی وہاں پہ بوم لگا کر کے چلے جائیں، تو اس بوم وہ بوم جہاں پہ پھٹتا ہے تو اس کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے، ان کی لاشوں کے پرخشے اڑ جاتے ہیں، پرخچے ہے نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، کسی کا ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کا کوئی ٹکڑا ادھر پڑا ہوا ہے، کسی کا کچھ پڑا ہوا ہے، کسی کا کچھ پڑا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے کہ پھٹ گئے، ٹھیک ہے، پوری باڈی ان کی پیس پیس ہو گئی، لیکن واٹ اف کہ کسی کے اندر آپ بوم لگا دیں، پیٹ کے اندر، اور اندر سے وہ بوم اگر پھٹے तो फिर उसका क्या बनेगा? उसकी तो लाश वाकई, उसकी जो है ना जो बॉडी है वो तो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ना। इनका ये मामला हुआ। चीख से क्या हुआ? अजीब एक साइंटिफिक फिनोमेना है, इस क्लास के अंदर ज्यादा उसकी यानी है भी नहीं वैसे इतना स्कोप इस क्लास का, लेकिन एक साइंटिफिक फिनोमेना है कि हर चीज की एक एक फ्रीक्वेंसी होती है। जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी है उनको अंदाजा हो जाएगा कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, कि जिसके ऊपर ना वो चीज जो है ना उसके अंदर उसकी उसकी उसके जो बॉडी सेल्स होते हैं वो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रोटेट वो चल रहे होते हैं, यानी ठीक है। बाहर से जो आवाजें होती हैं ना उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और हर हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी, हत्ता कि हमारी बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। बाहर से अगर जो आवाज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो ये एक साइंटिफिक फिनोमेना होता है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। ये रेजोनेंस अचीव हो जाती है ना जब बाहर की चीज की फ्रीक्वेंसी अंदर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो रेजोनेंस अचीव हो जाती है। रेजोनेंस अचीव होने से क्या होता है कि वो जो चीज होती है वो फट जाती है, रेजा रेजा हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, ठीक है। तो गालिबन ऐसे ही हुआ, गुमान यही है कि ऐसे ही हुआ होगा कि वहां बाहर से जो ये फरिश्ते की चीख थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ना वो इनकी बॉडी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और इनकी बॉडीज फट गई, ठीक है। एग्जैक्टली यही मामला जो है लगता है, अब ये 100% पता नहीं है लेकिन गुमान यही है, बाकी सारी तफसीलात से जो समझ में आता है और साइंस से जब उसको जोड़े तो ये बात समझ में आती है कि गुमान है कि ऐसे ही होगा जब सूर फूका जाएगा। सूर की भी जो आवाज है ना वो शुरू में हल्की होगी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। शुरू में जो है ना वो कानों को बड़ी अजीब सी लगेगी, सब सुन रहे होंगे कि कैसी आवाज आ रही है, फिर वो आवाज उसकी उस वो बढ़ती चली जाएगी, हत्ता के लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर वो इतनी बढ़ेगी कि गोया के जैसे कान फट रहे हो किसी आवाज से, उस तरीके से फिर कान फटने शुरू हो जाएंगे, और बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते वो उस लेवल पर आ जाएगी कि उस आवाज की फ्रीक्वेंसी यानी सूर की फ्रीक्वेंसी जो है वो हर चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करना शुरू हो जाएगी। जब वो पहाड़ों की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी पहाड़ फट जाएंगे, दरख्तों की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी दरख्त फट जाएंगे, और बिलाखिर वो इंसानों की फ्रीक्वेंसी, ज्यादा हो सकता है इंसानों की फ्रीक्वेंसी से पहले मैच कर जाए, बल्कि मोस्ट लाइकली वो पहले ही इंसानों की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, इंसान पहले फट जाएंगे क्योंकि इंसान तो सबसे कमजोर चीज है, ठीक है ना। उसी तरह से बाकी दुनिया की हर चीज जो है वो फटती चली जाएगी, फटती चली जाएगी, फटती चली जाएगी, ठीक है। तो ये है साउंड के अंदर, आवाज के अंदर ये ताकत है। हम कहते हैं ना आवाज में जादू होता है, जादू तो होता है आवाज के अंदर, लेकिन आवाज में एक ताकत भी होती है, ठीक है ना। लेकिन उस ताकत वाली आवाज को इंसान अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका है, या थोड़ा बहुत इन लोगों ने, काफिरों ने इसको इस्तेमाल करना भी शुरू किया है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की जो फरिश्तों की जो ताकत है, जो उनकी आवाज की ताकत है, उसको तो कोई मैच नहीं कर सकता ना। किसी ने सवाल लिखा है कि अल्लाह ताला के उसका गुस्सा था ही कौम समूद के साथ, तो पहले उतनी क्यों ऊंटनी क्यों भेजी गई, डायरेक्ट अजाब क्यों नहीं आया, ऊंटनी के भेजने का क्या मकसद था। अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत पूरी करनी होती है ना, ठीक है। तो हुज्जत पूरी करने के लिए जो है ना, अच्छा इन्होंने इस किस्म का एक मोजे का डिमांड किया था, मोजे की डिमांड करी थी, ठीक है ना। तो ऊंटनी उनको उनकी डिमांड के नतीजे में भेजी गई थी, ठीक है। ऐसे ही नहीं खामत है, ऐसे ही नहीं ऊंटनी भेजी गई थी, बल्कि उनकी डिमांड हुई थी, तो उसके लिए यानी ये वो मुआवजा था। अब इस मुआवजे, जब मुआवजा आ जाता है तो फिर मानो बचोगे, नहीं मानो खत्म, ठीक है। तो ऊंटनी के आने के बाद फिर उनके ऊपर हुज्जत पूरी हो गई, उनकी डिमांड भी पूरी हो गई, और फिर उनके ऊपर अजाब भी आ गया।
تو سادہ جواب تو آپ کے آنسر کا یہی ہے, باقی وہ تقدیر والی ڈسکشن تو ہم یہاں پہ نہیں سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, تو کہ حشیب المختصر, اس کے بعد ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر,
اس آیت کے اوپر تو ہم کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں پیچھے.
کذبت قوم لوط بالنذر, پھر اب قوم لوط کا ذکر, دیکھیں قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود اور قوم لوط, یہ چار قومیں ہو گئیں. ٹوٹل پانچ قوموں کا اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ فرماتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں سے چار چوتھی اب شروع ہو گئی ہے کہ قوم لوط علیہ السلام نے بھی ہمارے ڈرانے کی تکذیب کری, جھٹلایا ہمارے ڈرانے کو, یعنی جو نبی کو ہم نے بھیجا تھا. نبی کو اللہ تعالیٰ دو کاموں کے لیے بھیجتے ہیں نا, بشیرا و نذیرا, بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بشیر کا ذکر کیوں نہیں ہے, بشارت کا ذکر کیوں نہیں ہے, کیونکہ بشارت تو اس کو دی جائے گی نا جو نیک کام کرے گا, تو اس کو بشارت دی جائے گی. یہاں پر تو یہ نیک کام ہی نہیں کر رہے, تو سارے کے سارے جو ہیں تقریباً سارے کے سارے یہ نافرمان تھے, تو ان کے ہاں نا ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی, خصوصاً لوط علیہ السلام کی قوم میں تو صرف وہ اور ان کی بیٹیاں بس, ہے نا, بیوی تک نے نہیں مانا, ٹھیک ہے. تو ماننے والے تو ایک دو تھے نا, دو تین یا گنتی کے تھے, ایک ہاتھ کے اوپر تھے خالی, ٹھیک ہے نا, باقی سارے کے سارے نہ ماننے والے تھے. تو اکثریت جو تھی وہ نہ ماننے والوں کی تھی, تو ان کو تو ڈرانا ہی تھا نا, پھر ان کو بشارت کس بات کی دیں بھائی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ والے جو قوم کے لوگ تھے, تو ان میں پھر صرف نذر کا تذکرہ ہے, ڈرانے کا تذکرہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بشارت یہاں پہ کوئی سگنیفیکنس بہت کم تھی ادھر, کیونکہ بہت کم لوگ تھے ماننے والے. تو کذبت قوم لوط بن نذر, انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط, جب ہم نے بھیجا ان کے اوپر حاصبا, حاصبا کہتے ہیں پتھر کی آندھی, پتھروں کی آندھی, ٹھیک ہے نا, یعنی جیسے بارش کی آندھی آتی ہے تو اس میں بارش برستی ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ ایسی آندھی آئی جس کے اندر پتھر برسے, ٹھیک ہے نا. الا آل لوط, لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ, بیوی حالانکہ گھر والی ہوتی ہے لیکن یہاں پر بیوی کو ان کے گھر سے خارج کر دیا گیا, جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آل سے خارج کر دیا گیا, کیونکہ اصل میں گھر والے تو ماننے والے ہوتے ہیں, اگر ماننے والے نہیں ہیں تو پھر گھر والا خالی وہ جو لیگل ریلیشن شپ ہے بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ, اس لیگل ریلیشن شپ کی بھی حیثیت نہیں ہے. اور بلڈ ریلیشن شپ جو بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہوتی ہے اس کی بھی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں حیثیت ہے ایمان کی, ماننے کی. ہاں, ماننے کے بعد اگر تم مانو گے پھر بیوی ہوگی تو بیوی کا بھی درجہ بڑھ جائے گا, بیٹا ہوگا بیٹے کا بھی درجہ بڑھ جائے گا, کیونکہ نبی کا بیٹا ہے, نبی کی بیٹی ہے, نبی کی بیوی ہے نا, ولی کا بیٹا ہے, ولی کی بیٹی ہے, ولی کی بیوی ہے, اگر ماننے والے ہوں گے تو بڑھ جائے گا درجہ, لیکن اگر ماننے والے نہیں ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں. تو آل لوط سے مراد یہاں پر صرف لوط علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ مراد ہیں, کہ ان کو ہم نے بچا لیا. نجیناہم بسحر, ہم نے ان کو نجات دے دی صبح کے وقت میں, کیونکہ یہ جو عذاب کا ساری تفصیل ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں. نعمتم من عندنا, یہ نعمت تھی ہماری طرف سے. کذالک نجزی من شکر, اسی طریقے سے ہم ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو شکر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. شکرا, من شکرا, جس نے شکر کیا, ٹھیک ہے نا. اور شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حرام کر رہے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ بولے جا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر, جیسے کہ وہ حرام سے جو ہے وہ اپنا گھر بنایا اور گھر کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی, ہے نا, رشوت کی کمائی ہے, دوسروں کا حق مار مار کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسہ جمع کیا اور اس پیسے سے گھر بنایا اور لکھ کیا رہا ہے ھذا من فضل ربی, ہے نا. تو یہ شکر نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی میرے رب کا فضل ہے جی. یہ اسی طریقے سے بے پردہ عورت گھوم رہی ہے اور بات بات کے بعد الحمدللہ الحمدللہ جی میرے لیے دعا کیجئے گا, ہے نا, اور اپنی تصویریں جو ہے نا وہ بے لباس کم لباس تصویریں جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈال رہی ہے اور سب میرے لیے دعا کیجئے گا, جی یہ شکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, شکر تو اطاعت سے شروع ہوتا ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو وہ شکر نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے, نافرمانی کے اندر پھر اس طرح کے کلمات کہنا جو ہوتا ہے وہ یا تو توبہ کی نیت سے یہ کلمات کہہ رہی ہو کہ ہاں میں بہت گناہگار ہوں, میں غلط کر رہی ہوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی میرے اوپر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اس نیت کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ اگر الحمدللہ کہہ رہی ہے پھر اس کو تو توبہ کی توفیق مل جائے گی. لیکن اگر اس نے مذاق بنایا ہوا ہے اس کو, ہے نا, کہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر کوئی اس کے اندر ندامت نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں, بلکہ اس کو الٹا جو ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ ہاں نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے, پردہ تو بس مولویوں نے بنا دیا ہے, میں تو اللہ کے ساتھ, میں تو اللہ کی بڑی ولیہ ہوں اور میں تو بہت اچھا کام کر رہی ہوں, میں تو بہت اچھی ہوں, تو اس کے اوپر عذاب آئے گا, اس کے اوپر پکڑ آئے گی. ٹھیک ہے, تو من شکرا, جس نے شکر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کری, نہیں کر رہا کم از کم توبہ کری, کم از کم نادم ہوا شرمندہ ہوا, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے کریم ہے معاف کرنے والے ہیں, لیکن معافی مانگنے کی بھی شرط رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ, اور تحقیق کے أَنذَرَهُمْ کہ وہ ڈرا چکا تھا, یعنی اس نے ڈرا دیا تھا ان لوگوں کو, بَطْشَتَنَا, ہماری پکڑ سے, بَطْشَا کہتے ہیں پکڑ کو, تو ہماری پکڑ سے اس نے ڈرا دیا تھا, فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, بس ان لوگوں نے جھگڑا کیا, تمارا یا تمارا جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے, بن نظر ہمارے ڈرانے سے, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ جو ہمیں ہمارے پیغام ان تک پہنچاتا تھا تو وہ جو ہے آگے سے بحث مباحثہ کرتے تھے, حجت لگاتے تھے اپنی. ٹھیک ہے, وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ, اور اس سے لینے لگے اس کے مہمانوں کو, رَاوَدُوهُ, راودا یراودو مطلب تو اس سے نا یہ چھیننے لگے, ٹھیک ہے, وہ کھینچنے لگے اس کے وائف, وائف کہتے ہیں مہمان کو. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے پاس آئے ہوئے تھے نا وہ فرشتے, جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آئے ہوئے تھے, تو وہ ان لوگوں کو پتا چل گیا تھا, اس بستی والوں کو, وہ تو تھے بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ, ٹھیک ہے, ہومو سیکچوئلس تھے, تو ان فرشتوں کو دیکھا انتہائی خوبصورت مرد, ٹھیک ہے, تو وہ لینے کے لیے آ گئے کہ ہاں وہ ہمارے حوالے کر دو اپنے مہمانوں کو. ٹھیک ہے, تو لقد راودوه, وہ لینے لگے اس سے اس کے مہمانوں کو, فطمسنا اعینہم, ہم نے ان کی آنکھوں کو, اعین عین کی جمع ہے, عین آنکھ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا. ٹھیک ہے, پمسنا, مٹا دیا ہم نے, فذوقوا عذابی ونذر, بس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ذوقوا, ٹھیک ہے نا, ذائقہ ہم کہتے ہیں اردو میں چکھنا, یا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو چکھنا. ٹھیک ہے, تو ذائقہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو ذوقوا کا مطلب ہے تم لوگ چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر, اور تحقیق کے لقد کا مطلب تحقیق, صبحهم, صبح کے وقت, صبح سویرے, بکرتن کا مطلب ہوتا ہے بالکل ارلی مارننگ, بالکل نیا نیا کوئی چیز ہوتی ہے نا, تو نیا نئی نئی صبح جو ہوتی ہے اس کو بکرا کہتے ہیں, تو صبحهم بکرتن, تو صبح سویرے ان کے اوپر پڑا عذاب مستقر, مستقر کیسا کہ جو کہ اسٹیبلش ہو چکا تھا, اسٹیشنڈ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, شروع میں بھی بتایا تھا لفظ آیا تھا مستقر کا, مستقر کا ترجمہ جو ہے بیس, اسٹیشن, بالکل بنیاد جو بن چکی ہو کسی جگہ پہ اس کو بیس کہتے ہیں نا, تو اس کو عربی میں مستقر کہتے ہیں. فذوقوا عذابی ونذر, بس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ولقد یسر القرآن للذکر فہل من مدکر, اور تحقیق کہ ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو نصیحت کے لیے, بس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا,
وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرَ. اب یہ آخری پانچویں والی قوم کا ذکر شروع ہوا جو قرآن کے اندر پانچ قوموں کے عذاب کا ذکر ہے, یہ ہے پانچویں فرعون کی قوم. ٹھیک ہے, تو تحقیق کے جا آل فرعون نذر, کہ میرا ڈرانا آل فرعون کے اوپر بھی آ گیا. جا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا, ٹھیک ہے, تو نذر جو ہے وہ ڈرانا, تو میرا ڈرانا یعنی میری طرف سے ڈرانے والا پیغمبر, ٹھیک ہے, وہ آل فرعون کے پاس آیا. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نو نشانیاں دے کے بھیجا تھا, ٹھیک ہے نا, دو نشانیاں تو سب سے مشہور ید بیضا اور عصا, ٹھیک ہے نا, پھر اس کے بعد سات نشانیاں اور تھیں جو جیسے کہ دریائے نیل کا خون سے بھر جانا, ٹڈیوں کا عذاب, وہ جو لوکسٹ آتے ہیں بہت سارے ٹڈیاں جو آ جاتی ہیں, تو وہ ایک عذاب تھا ان کے اوپر, اور ان کے پانی کے اندر پھر وہ اور بھی کیا کیا بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں, مینڈک آنے شروع ہو گئے تھے ان کے ہر چیز کے اندر اور اس طرح کی, تو یہ سات نشانیاں اور تھیں, تو یہ آیاتیں جو ہیں وہ ٹوٹل نو نشانیاں ہوئیں. کل لہا, سب کے سب کو انہوں نے جھٹلا دیا. ٹھیک ہے نا, کرتے کیا تھے کہ اس وقت تو کہتے تھے اللہ سے اپنے کہو کہ یہ عذاب ہمارے اوپر سے ہٹا لیں, اور اس کے بعد پھر مکر جاتے تھے. ٹھیک ہے, پھر وہی نافرمانی شروع کر دیتے تھے. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ, بس ہم نے پکڑ لیا ان کو ایک زبردست, عزیز کا ترجمہ زبردست ہے یعنی زور والا, زبر زبر کہتے ہیں نا اوپر والا جو پنکچویشن مارک ہوتا ہے اوپر کی طرف لگانے والا, ٹھیک ہے نا, تو اس کو زبر کہتے ہیں, کیونکہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, تو زبردست دست کہتے ہیں ہاتھ کو اور زبر اوپر والی چیز کو, ٹھیک ہے نا, تو جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اردو کے اندر بھی جو الفاظ آئے ہیں یہ ایکچولی فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں امپورٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو طاقتور عزیز عربی میں اس کو کہتے ہیں, مقتدر جس کے پاس اقتدار ہو, قدرت ہو, اتھارٹی ہو, اس کو مقتدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو ایک زبردست اور اقتدار والے اتھارٹی والے عذاب کے اندر پکڑ لیا. کسی کو کوئی سوال ہے ترجمے کے اوپر؟ ترجمے بھی کافی ساری چیزیں ہو گئی ہیں, خلاصہ تو تیری امید ہے کہ تھوڑا جلدی سے پڑھ لیں گے, تھوڑا سا شروع کر لیتا ہے اگلی کلاس میں, اس کو کنٹینیو کریں گے. کہ قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی, سو اس کا قصہ سنو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اور وہ قصہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی ایک مسلسل نحوست کے دن میں, یعنی وہ زمانہ ان کے حق میں ہمیشہ کے لیے اس لیے منحوس رہا, مستمر ہو گیا نا, یعنی ہمیشہ کے لیے ہو گیا. وہ کیسے؟ کہ اس روز جو عذاب آیا وہ عذاب برزخ سے متصل ہو گیا, یعنی قبر کا عذاب بن گیا وہ عذاب ان کے مرنے کے بعد, پھر عذاب آخرت اس سے متصل ہو گیا جو ان سے کبھی منقطع نہیں ہوگا, یعنی جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے کیونکہ وہ کافر تھے. وہ ہوا لوگوں کو اس طرح ان کی جگہ سے اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. اس تشبیہ میں علاوہ ان کے پھینکے جانے کے اشارہ ان کے طول قامت کی طرف بھی ہے, یعنی یہ جو قوم تھی بہت اونچے اونچے ان کے قد ہوا کرتے تھے. ویسے تو جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں اتارا گیا نا, تو آدم علیہ السلام کا بھی قد جو تھا وہ آج کے انسان کے مقابلے میں شاید 60 گنا یا 80 گنا زیادہ بڑا تھا. ٹھیک ہے, تو ابو زم یہ جو ڈائنوسورس کے جو ملے ہیں ڈھانچے ملے ہیں, تو ہم ان کا انکار تو نہیں کرتے کہ نہیں نہیں یہ تو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. بھائی واقعی ڈھانچے ہیں ان کے ملے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایکچولی ایکچوئل جو ہڈیاں وغیرہ ہیں وہ میوزیمس کے اندر رکھی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. تو بھائی ہمارے پاس تو بہترین اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ آدم علیہ السلام جب اتنے بڑے تھے تو آدم علیہ السلام کی سواری کے جانور بھی تو بڑے ہی ہونے چاہیے تھے نا, وہ گھوڑے کے اوپر تو سواری نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, خچر کے اوپر گدھے کے اوپر تو سواری نہیں کر سکتے, ان کے لیے سواری کے لیے بھی ڈائنوسور ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ جو قوم عاد تھی یہ آدم علیہ السلام سے اگرچہ کہ کچھ 1000 سال کا تو ڈفرنس تھا, ٹھیک ہے, تو
تو یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، ٹھیک ہے. پھر نوح علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے جو گرینڈ سن جنریشن تھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ قوم عاد ان میں سے تھی. یعنی نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کے بیٹے کی یہ اولاد تھی، ٹھیک ہے نا. تو کم از کم دو یا تین جنریشنز کا فرق تھا نوح علیہ السلام کے بعد اس قوم عاد کا. تو اس وقت تک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کے قد جو ہے نا وہ گھٹنے شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تھوڑے چھوٹے ہونے شروع ہو گئے تھے. لیکن قوم عاد والے لوگ جو تھے اس زمانے میں بھی اسی اوریجنل ہائٹ کے اوپر تھے جو ہائٹ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تھی، ٹھیک ہے. اتنے بڑے بڑے یہ لوگ ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کا خاص طور پہ تذکرہ ہے نا کہ یہ ایسے بڑے بڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دوسری قومیں جو تھیں اس وقت دنیا کے اندر وہ اتنی بڑی نہیں تھیں، یہ اتنے بڑے تھے. ویسے تو کچھ تصویریں انٹرنیٹ کے اوپر گھومتی ہیں کہ جن کے اندر ڈھانچے ملے ہیں، یہ آرامکو کے جو تیل ڈھونڈنے والے ہیں نا، جو تیل کے لیے زمین میں کنویں کھودتے ہیں، تو کچھ تصویریں ہیں، پتہ نہیں وہ ریئل ہیں نہیں ہے، تو کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر فوٹو شاپ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اس میں ایسی ایسی تصویریں ہیں کہ جس کے اندر کے باقاعدہ ایک انسان کی جو ہے وہ ہڈی ہے یا کھوپڑی ہے، وہ اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا کہ وہ بندہ ہے جو اس جگہ کھود رہا تھا. خیر، تو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہولناک ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، کیونکہ ایک پیغمبر کی تکذیب مستلزم ہے سب پیغمبروں کی تکذیب کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ کذبت سمود نہیں بن نذر، ہاں، تو یہاں پر لفظ نذر جو ہے نا، یہ ان نذر، یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو فرمانے کہ یعنی یہ استعمال کیا ڈرانے والوں کو، ٹھیک ہے، یعنی پیغمبروں کی تکذیب کری. تو حالانکہ قوم سمود نے تو صرف صالح علیہ السلام کی تکذیب کری تھی، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تفسیراً ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایک پیغمبر کی تکذیب مستلزم ہے، یعنی لازم ہے کہ سب پیغمبروں کی تکذیب کری. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا، سارے پیغمبروں کی تکذیب کری، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ایمان کے لیے سارے پیغمبروں کے اوپر ایمان لانا لازم ہے، ٹھیک ہے. اور کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور حشم و خدم سے اکیلا ہے، یعنی یا تو فرشتہ ہوتا تو ہم دین میں اتباع کرتے اس کی، یا صاحب خدم و حشم ہوتا تو دنیاوی امور میں اتباع کرتے، جبکہ بشر ہے اور وہ بھی اکیلا، ٹھیک ہے. نہ تو اتباع فی دنیا کو کوئی امر مقتضا ہے، نہ اتباع فی دین کو، اور اگر ہم اس حالت میں اتباع کریں تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور بلکہ جنون میں پڑ جائیں گے. کیا ہم سب میں سے منتخب ہو کر اسی شخص پر وحی نازل ہوئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے، ٹھیک ہے نا. وہی آیت جس سے آج ہم نے کلاس شروع کری تھی، ٹھیک ہے. شیخی یعنی تکبر کے مارے ایسی باتیں بڑائی کی کرتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے نا. نعوذ باللہ، کہتے تھے کہ یہ شیخی مار رہے ہیں کہ لوگ مجھ کو سردار قرار دے لیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں نا کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، تو اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے اپنا سردار مان لیں. حق تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے بکنے پر رنج مت کرو، ان کو ان قریب مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شیخی باز کون تھا. سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آج کی کلاس روک لیتے ہیں. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تفسیراً یا ترجمہ سے متعلق، تفسیر سے متعلق یا ترجمہ سے متعلق، تو پوچھ لیں. انشاءاللہ چند دنوں میں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں پر شروع ہونے والی ہیں. شعبان کی 15 شب جب گزر جاتی ہے تو حضرت مجدد الف ثانی
شیخ احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ 15 شعبان کے بعد سے رمضان المبارک کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے جب فجر شروع ہوتی ہے تو اگرچہ کہ سورج نکلا نہیں ہوتا لیکن سورج کی روشنی افق پہ پھیلنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. سورج طلوع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے نا, لیکن روشنی تو پہلے سے موجود ہو چکی ہوتی ہے. تو حضرت تو بہت بڑے صاحب کشف بزرگ تھے, تو کشف کی نگاہ سے ان کو یہ جو رمضان المبارک کا نور تھا نا وہ نظر آتا تھا. ٹھیک ہے, تو فرماتے تھے کہ 15 شعبان سے یہ نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یکم رمضان کو رمضان المبارک کا سورج طلوع ہو جاتا ہے, پھر تو وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم اس وقت میں ہیں کہ گویا کہ بس رمضان المبارک کی تیاری. ٹھیک ہے نا, اب ایک تیاری تو وہ ہے کہ جی گھر کے اندر پکوڑے بنا لیں اور یہ روح افزا خرید کے لے کر کے آ جائیں اور فلانا شربت لے آئیں اور فلانے جو ہے وہ بیسن خرید لیں, اور یہ بھی ایک تیاری ہے. بہت سارے خواتین یہ بھی تیاری کرتی ہیں. اب اگر مجبوری ہے تو کرنی پڑے گی, آپ کے گھر میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اس کے بغیر ان کا رمضان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو پھر انفارچونیٹلی وہ بھی کرنی پڑے گی. لیکن روحانی طور پر تیاری کیا ہے کہ ایک تو ہم توبہ کر لیں. ٹھیک ہے نا, رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد نہیں, رمضان سے پہلے توبہ کر کے, اپنی غلطیوں سے کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کر کے رمضان میں داخل ہو. ٹھیک ہے, توبہ کرنے کے بعد جو عبادت کا فائدہ ہوتا ہے وہ توبہ کیے بغیر ہرگز 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 حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو جو بھی غلطیاں کوتاہی ہیں توبہ کر لیں. یہ نہ سوچے کہ پھر کر لوں گی, بھائی پھر کر لوں گی تو پھر توبہ کر لوں گی. ٹھیک ہے نا, توبہ کرنے سے چوکنا نہیں ہے, اور توبہ کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے. ٹھیک ہے, توبہ کو ڈیلے کرنا یہ خود ایک گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, تو توبہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چلو کل کر لوں گی یا رمضان شروع ہوگا تو کر لوں گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر آپ مزید 10-15 دن اور مزید گناہ کبیرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, توبہ کو مؤخر کر کے. ٹھیک ہے, تو توبہ کر کے, اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک میں عبادات وغیرہ کا تھوڑا انتظام کر کے, بھائی کیسے میں عبادت زیادہ کر لوں گی اور کیسے میں جو ہوں وہ قرآن کے ساتھ کیسے زیادہ وقت لگا سکوں گی. پھر انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا, میسج بھیجا تھا کہ رمضان المبارک میں بھی ہماری تفسیر کلاس جو ہے وہ چلتی ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ارادہ ہے کہ روزانہ مڈل ایسٹ ٹائم کے مطابق 1:30 to 2:30 تک 1 گھنٹے کی روزانہ تفسیر کی کلاس ہوگی. تو اس میں کون سی والی صورت ہوگی یہ ابھی تک ساجد نے طے نہیں کیا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی صورت انشاءاللہ شروع کر لیں گے. تو اس میں خود بھی شامل ہونے کی کوشش کی جائے گا, اور اگر کسی اور کو بھی بتانا چاہیں تو وہ جو انفارمیشن واٹس ایپ گروپ کے اوپر شیئر کری تھی کچھ دن پہلے, انشاءاللہ دوبارہ بھی شیئر کریں گے, تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتا سکتی ہیں, گروپ میں ایڈ کروا لیں. اگر اس کلاس میں ایڈ کروا لیں تو سب سے اچھی بات ہے, کیونکہ یہ والی تفسیر کلاس سارا سال چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اس میں نہ بھی آنا چاہے تو رمضان المبارک والے گروپ کے اندر تو ایڈ ہو ہی جائے. کین وی فاسٹ ان دس ڈیز وچ وی مس, یعنی کیا قضا روزے ان دنوں کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بس فقہا نے منع کیا ہے کہ رمضان المبارک سے 1 or 2 days پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, چاند دیکھنے والا ٹائم ہوتا ہے نا, اس سے 1-2 days پہلے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے تک جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. 27 تک تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی سنا ہے, انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ 27 شعبان تک روزے رکھ سکتے ہیں, اور یہ روزے جو ہے نا وہ آپ قضا روزوں کی نیت کر کے رکھیں. چلو, اور کوئی لگتا ہے سوال نہیں تو السلام علیکم.